بیماری کا نقصان کا سبب بنتی ہیں. اور بیماری کے علاج کے لیے
پھر علم کی ضرورت پڑتی ہے. بیماری ہے وہ ایک برائی ہے, عیب ہے, بدصورتی ہے, اور صحت جو ہے وہ خوبصورتی ہے, اچھائی ہے, خوبی ہے. ہم کسی انسان کی ظاہری شکل کو دیکھ کر خوبصورت اس کو اس وقت کہتے ہیں جب اس کی آنکھ, اس کے کان, ناک, ہونٹ سب متناسب ہوں, سب جو ہیں وہ بیلنسڈ ہوں, فیچرز اس کے بیلنسڈ ہوں, تو ہم کہتے ہیں کہ شکل خوبصورت ہے, اوپر سے انسان خوبصورت ہوتا ہے. اگر کسی کو اندرونی خوبصورتی حاصل کرنی ہے, حسن اخلاق کسی کو اگر حاصل کرنا ہے, تو انسان کے اندر باطنی طور پہ چار قوتوں کا معتدل, متناسب, پروپورشنٹ ہونا ضروری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق یہ چار قوتیں ہیں انسان کے اندر. پہلی ہے قوت علم, پاور آف نالج. دوسری ہے قوت غضب, پاور آف پیشن. تیسری ہے قوت شہوت, ایپیٹائٹس. اور چوتھی ہے قوت عدل, جسٹس. جب ان میں توازن رہتا ہے تو انسان کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے. جب یہ چار قوتیں غیر متوازن ہو جاتی ہیں, ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں, ایکسٹریمز پر چلی جاتی ہیں, تو یہ اخلاقی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. جس طرح جسمانی بیماری کا آغاز پہلے جسم کے اندر ہوتا ہے, پھر اس کے سمپٹمز, اس کے علامات اوپر سے ظاہر ہوتی ہیں, بالکل اسی طرح اخلاقی بیماریوں کا آغاز دل سے ہوتا ہے, اور پھر اس کے علامات بری عادتوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں. دل کو جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے اہمیت حاصل ہے, اور مختلف زبانوں میں, ڈفرینٹ لینگویجز میں کسی کے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے دل کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سنگ دل, رحم دل, دل کانپ گیا, دل چاہ رہا تھا, یوں ہی کہا جاتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں ہارڈ ہارٹڈ, کولڈ ہارٹڈ, سافٹ ہارٹڈ, ہارٹ لیس, ہارٹ وینٹ آؤٹ, ہارٹ فیلٹ, تو دل کا ذکر کرتے ہیں. اسلام نے بھی اور قرآن نے دل کا بہت ذکر کیا ہے. روح کا گھر دل ہے. جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو دماغ کے بننے سے پہلے ہی دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. اگر دل اور دماغ کے سارے رابطے, سارے کنیکشنز کاٹ بھی دیے جائیں, پھر بھی دل دھڑکتا رہتا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کا سارا کام صرف دماغ کا ہے, صرف برین جو ہے وہ سوچتا ہے, اس کے پاس تھاٹ پروسیس ہے. یہ خیال غلط ہے. دل بھی سوچتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا, لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں. تو یہ محض استعارہ نہیں ہے, کوئی محاورہ پروورب نہیں ہے دل کا سوچنا, بلکہ آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ واقعی دل سوچتا ہے اور دل سمجھتا ہے. دل کا اپنا ایک نروس سسٹم ہے. دل میں تقریباً 40,000 نیورونز موجود ہیں. دماغ دل کو پیغامات پہنچاتا ہے اور دل دماغ کو پیغامات پہنچاتا ہے, یعنی کہ ٹو وے پروسیس ہے, دو طرفہ رابطہ ہے دل اور دماغ کا. دل کی اپنی انٹیلیجنس ہے, دل کی اپنی ذہانت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ, کہ آگاہ ہو جاؤ جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ہے, اور جب وہ چیز ٹھیک رہتی ہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے, اس میں بگاڑ آ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا, الا آگاہ ہو جاؤ وہی القلب, وہ دل ہے. جب دل میں بگاڑ آتا ہے تو دماغ تک اس کا اثر جاتا ہے. انسان کی سوچ اور اس کے جذبے, تھاٹس اینڈ ایموشنز بیمار ہو جاتے ہیں, سک مائنڈ, سک ہارٹ. پھر رویے میں اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے. ہر بری عادت, ہر گناہ در اصل اس کا بیج کدھر ہے, اس کا سیٹ کہاں ہے, اوریجن کہاں ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, بگڑی ہوئی سوچ یا بگڑے ہوئے جذبے سے ہوتا ہے. کوئی جذبہ جو پولیوٹ ہو گیا, ڈسٹارٹ ہو گیا, یا کوئی سوچ, کوئی تھاٹ جو کہ ڈسٹارٹ ہو گئی، پولیوٹ ہو گئی، پروورٹ ہو گئی. اس بگاڑ کی دو بنیادی وجوہات ہیں، دو راستے ہیں، یا تو فطرت میں بگاڑ یا جبلت میں بگاڑ. فطرت میں بگاڑ آتا ہے شبہات کی وجہ سے، ڈاؤٹس. اسلام چاہتا ہے فطرت بگڑنے نہ پائے. قرآن کے شروع ہی میں فرما دیا ہے اس کتاب کے بارے میں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو مریا نہ ہو. مریا شک کو کہتے ہیں. ولا تکن فی مریتن، یہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے، تم کسی شک میں مت پڑے رہنا. فطرت کا بگاڑ ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے، لہذا فطرت کو ہر حال میں بگڑنے سے بچانا چاہیے. جبلت کا بگاڑ آ جائے وہ نسبتاً آسان ہے ٹھیک کرنا اس کو، لیکن فطرت اگر بگڑ جائے اس کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اور فطرت میں بگاڑ شبہات کی وجہ سے آتا ہے، ڈاؤٹس کی وجہ سے. جبلت میں بگاڑ آتا ہے ایپیٹائٹس کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے. جب انسان کی ایپیٹائٹس بے قابو ہو جائیں، جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی شریعت میں پوری گنجائش موجود ہے، جیسا بھی ہم نے آدم علیہ السلام کے قصے میں دیکھا. لیکن جب یہ حدیں پار کرنے لگتی ہیں تو قرآن انہی خواہشات کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے ہوا. ہوا کیا ہے؟ ناجائز خواہشات. ایسی خواہشات جو کہ شریعت کے حدود کو توڑ کر حاصل کرنے کا جی چاہنے لگ جائے، شریعت کا لحاظ نہ کریں جو خواہشات، شریعت کے دائرے کے اندر مطمئن نہ رہیں، وہ پھر خواہشات بڑھ کر ہوا بن جاتی ہیں اور انسان شہوت کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے. تو قوت عدل، قوت علم بے قابو ہو جائے تو فطرت کے اندر شبہات آتے ہیں، اور قوت شہوت، قوت غضب بے قابو ہو جائے تو شہوات کو شہ ملنے لگتی ہے، شہوات بہت بھڑکنے لگتی ہیں انسان کی. دل کی اصلاح اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ کی بات، اللہ کی یاد اس کا ذریعہ ہے. دل کی زندگی، دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. دل سلامت ہو یہ بڑی نعمت ہے، فطرت سلامت ہے اس کا مطلب. اور ایسا دل قیامت کے روز انسان کی سب سے قیمتی متاع ہوگی، سب سے پرائز پوزیشن ہوگا انسان کا سلامت دل. سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن کے نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے پاس سلیم دل، سلامت دل لے کر آئے. قرآن نے کہا ہے قلبہ مطمئن بالایمان، مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر. مومنوں کی پہچان بتائی ہے اللہ کا ذکر سن کر وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. دنیا کی محبت دل کو بیمار کر دیتی ہے، بگاڑ دیتی ہے. قرآن میں ایسے بیمار دل کا ذکر بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. رون علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے. طام القلوب، ان کے دل اندھے ہیں. علی قلوبہم اقفالہا، ان کے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں. قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. تو دل کے بگاڑ کے لیے یہ الفاظ بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور تو خاص اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما، تو بہت عطا فرمانے والا ہے. دعا اللہ سے کرنی چاہیے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ یہ دونوں دعائیں صحیح مسلم میں موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ موضوع ہمارا اپنی ذات کا تزکیہ ہے، ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی چیز کو صحیح استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کا علم ہو، ریالٹی، کہ وہ چیز کیا ہے، اور اس چیز کی اہمیت کا علم ہو، امپورٹنس۔ کسی مشین کو بھی جب ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس مشین کے کتنے حصے ہیں، کون سا پارٹ کیا کرتا ہے، اس مشین کی ریالٹی کیا ہے۔ اور دوسرے، اگر اس مشین کو ہم صحیح جگہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیا پوٹینشیل ہے اس مشین کے اندر، یہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، اگر ہمیں کسی چیز کے قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوگا، اگر ہمیں کسی چیز کی امپورٹنس کا، اس کی ویلیو کا ہمیں احساس نہیں ہوگا، تو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کے پاس ایک بہترین ہیرا ہے، بیوٹیفل ڈائمنڈ، اور وہ اس کی قدر اور قیمت سے ناواقف ہے، اس کو اس کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس جو ہیرا ہے یہ کوہ نور ہے۔ جب اس کی قیمت سے وہ ناواقف ہوگا، اس کی اہمیت سے وہ ناواقف ہوگا، اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوگی کہ یہ ہیرا ہے، وہ کانچ کا ٹکڑا ہی سمجھے گا اس کو، وہ بیکار سمجھے گا اس کو، بے وقت سمجھے گا، ہو سکتا ہے کسی جانور کے آگے لے جا کر ڈال دے اس کو، کتے کے گلے میں پہنا دے، یا ناسمجھ بچوں کے سامنے پھینک دے اس کو کھلونے کے طور پہ، وہ اس اتنے خوبصورت ہیرے کو کھلونا سمجھنے لگ جائے گا۔ اور جو شخص اس ہیرے کی، اس کوہ نور کی قدر اور قیمت سے واقف ہوگا، اس کی حقیقت سے واقف ہوگا، وہ تو اس ہیرے کو کسی بادشاہ کے حضور پیش کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے اپنی ذات کو درست جگہ استعمال کرنے کے لیے، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو صحیح جگہ انویسٹ کرنے کے لیے، صحیح ہستی کی غلامی اختیار کرنے کے لیے، صحیح ہستی کو سرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں، ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں، ہمیں پتا ہو میں کون ہوں، میں کس قابل ہوں، کیا میں ادنا حقیر کانچ کا ٹکڑا ہوں جس کو کسی جانور کے آگے ڈال دیا جائے، یا کھلونے کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے اپنے آپ کو، کیا میں کوئی ٹوائے ہوں، بے وقت اور حقیر، نہ سمجھ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دینے کے لیے، کیا میں جانوروں کی غلامی کے قابل ہوں کہ میں کسی جانور کو سرو کروں، یا میں اعلیٰ ہوں، یا میں ارفع ہوں، یا میں بہت قیمتی ہوں، میں پرائس لیس ہوں، میں ماسٹر پیس ہوں، میں تو یونیک ہوں بالکل، میں اتنی اعلیٰ ہوں کہ میں کسی بادشاہ کا غلام بننے کے قابل ہوں کہ میں کسی بادشاہ کا غلام بنوں۔ اب جو اپنی ایویلیویشن ہوگی، جو اپنی قدر اور قیمت ہماری نظر میں ہوگی، ہم اسی حساب سے اپنے آپ کو انویسٹ کریں گے، ہم اسی کو سرو کریں گے کہ مجھے اپنی جبلت کے تابع رہنا ہے، اپنی اینیمل انسٹنکٹس کو سرو کرنا ہے، دا اینیمل ان می، میرے اندر جو حیوان انسان ہے، کیا میں اس کے تابع بن کر اس کی غلامی میں زندگی گزاروں، یا میرے اندر جو روح ربانی ہے، دا ڈیوائن اسپارک ان می، جو میرا رب ہے، جو کہ کائنات کا بادشاہ ہے، کیا میں اس کی غلامی کروں۔ یہ تو اسی وقت ڈیسائیڈ ہوگا، اسی وقت فیصلہ ہوگا جب مجھے اپنے بارے میں علم ہوگا کہ میں ہوں کون، میں کس قابل ہوں۔ تو خود شناسی، سیلف ریکگنیشن، خدا شناسی میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اپنے آپ کو ہم پہچانیں گے تو ہم رب کی معرفت بھی حاصل کر سکیں گے، اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو ہم رب کو نہیں پہچان پائیں گے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی فطرت کی اور جبلت کی. آپ چاہیں تو آپ دو کالمز بنا سکتی ہیں، ایک پر لکھیے فطرت، ایک کی ہیڈنگ ڈالیے جبلت. ذرا سا ہم دوہرا لیتے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں، فطرت کے اندر کیا کچھ پایا جاتا ہے اور جبلت میں کیا کچھ پایا جاتا ہے. فطرت کا تعلق روح سے ہے، جبلت کا تعلق جسم سے ہے. فطرت کے اندر انا ہے، ایگو. فطرت میں توحید گندھی ہوئی ہے، یونٹی آف گاڈ. فطری طور پہ انسان اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے، اوبیڈینس ٹو گاڈ یا اوبیئنگ اتھارٹی، یہ فطرت میں شامل ہے. اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے انسان، اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ گاڈ پلیزر ہے. فطری طور پہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے انسان فطری طور پہ. اللہ ناراض ہوتا ہے تو نیچرلی اندر سے فطری طور پہ وہ تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے. اپنا محاسبہ کرنا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ انسان کے اندر ہے. وہ اپنے آپ کو جج کر لیتا ہے کہ میں نے کیا ٹھیک کیا، میں نے کیا غلط کیا. فطری طور پہ نیچرلی انسان کے اندر حیا ہے، ماڈیسٹی. اپنے آپ کو ڈھانکنا چاہتا ہے، اپنی برائیوں کو بھی ڈھانکتا ہے. کچھ کاموں پر اس کو شرم آتی ہے، سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتا. اپنے گناہوں پر بھی شرمندہ ہوتا ہے، اپنی برائیوں پر بھی شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر حیا کا جذبہ ہے. پھر یہ احساس لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں کہ یہ دنیا میرا وطن نہیں ہے، مجھ کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، مجھے لوٹ کر واپس چلے جانا ہے یہاں سے. میرا وطن کچھ اور ہے، میرا ملک کوئی اور ہے، میں کہیں اور کا شہری ہوں، میں دنیا کا نیشنل نہیں ہوں. پھر فطری طور پہ یہ صلاحیت موجود ہے، یہ کیپیبلٹی ہے انسان کے اندر کہ وہ علم حاصل کرتا ہے اور علم سکھا سکتا ہے، اکوائرنگ اینڈ امپارٹنگ نالج، یہ سب چیزیں موجود ہیں فطرت کے اندر. پھر دوسری طرف جبلت، جبلت میں یہ چیزیں بھی گندھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہم لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ، کوئی سکھاتا نہیں ہم کو، یہ ہماری جبلت کے اندر موجود ہیں. تحفظ جان، جسم چاہتا ہے کہ میری حفاظت ہو، تحفظ جان، مجھے تکلیف نہ پہنچے، مجھے کوئی ہرٹ نہ کرے، مجھے کوئی اذیت نہ پہنچائے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے. تو تحفظ جان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ رکھا ہے انسان میں وہ ہے فیئر انسٹنکٹ، فیئر، خوف. خوف کی کیفیت جبلت کے اندر موجود ہے، خوف کی وجہ سے ہم نقصان سے بچتے ہیں. اگر چیزوں کا خوف نہ ہو ہم بہت سے نقصانات کا شکار ہو جائیں. ہم کسی اونچی منزل سے چڑھ کر نیچے چھلانگ نہیں لگاتے خوف کی وجہ سے کہ ہماری جان ہلاک ہو جائے گی. ہم کسی خوفناک درندے یا جانور کے پاس نہیں جاتے، ہمیں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے سانپ ڈس نہ لے، شیر ہلاک نہ کر دے. ہم آگ سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو کہ آگ ہمیں کہیں جلا نہ دے. تو یہ فیئر انسٹنکٹ جبلت کے اندر موجود ہے. اور تحفظ جان میں کھانا پینا، گھر، کپڑا، یہ شامل ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے بقائے ذات، تحفظ جان، روٹی، کپڑا، مکان. پھر جبلت ہی کے اندر بقائے نسل بھی موجود ہے، پرزرویشن آف اسپیشیز، کہ میں تو اپنے آپ کو قائم رکھوں، پرزرویشن آف سیلف، لیکن میری نسل بھی آگے چلے، یہ بھی جبلت کے اندر موجود ہے. بقائے نسل کی خواہش. اور بقائے نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبلت کے اندر صنف مخالف کی کشش رکھی ہے, اٹریکشن آف دی اپوزٹ سیکس, اور اولاد کی خواہش, یہ جبلت میں موجود ہے. ابھی جتنی چیزیں ہم نے اس وقت ڈسکس کی فطرت اور جبلت کی, یہ سب اچھی ہیں, سب اچھی ہیں, کوئی بری نہیں. بگاڑ یا ایکسٹریم لوگوں میں اس طرح سے آئی کہ انہوں نے فطرت کو تو بہت اچھا سمجھا اور جبلت کو بہت برا سمجھا. انہوں نے سوچا کہ ہماری بہتری اس میں ہے کہ ہم جبلت کے سارے تقاضوں کو مار ڈالیں, نفس کشی, سیلف انہائیلیشن. جبلت اگر کھانا مانگتی ہے, تقاضا ہے جبلت کا, کھانا مت دو. انسان کے جسم کا تقاضا ہے, شادی بیاہ مت کرو. جسم آرام مانگتا ہے, آرام مت دو. اب کیا ہوا, جب انہوں نے یہ سوچا تو تزکیے کا رخ بالکل غلط ہو گیا. انہوں نے سمجھا کہ تزکیہ کیا ہے, جبلت کو مار ڈالنا. بالکل غلط رخ پر ان کی ساری کوششیں چلی گئیں, توجہ غلط چیز کی طرف ہو گئی. جبلت کو مار ڈالنا مقصد ہی نہیں, یہ تو اللہ نے ہماری بنائی ہے. حسن خلق حاصل کرنے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جبلت کو مار ڈالا جائے, نہ کھایا جائے, نہ پیا جائے, نہ ہنسا بولا جائے, نہ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جائے, اور نہ ہی شادی بیاہ کی جائے. جہاں تک فطرت کا تعلق ہے, فطرت کا تعلق جیسے ہم نے بات کی روح سے ہے. روح تو سب کی تنہا تنہا ہے. اپنی فطرت کو سب سے اچھا پہچانتا ہے انسان جب وہ تنہا ہوتا ہے, حقیقت ہے. اگر اپنی فطرت کو پہچاننا ہے, بعض دفعہ تنہائی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. جہاں تک جبلت کا تقاضا ہے, اس میں انسان گھلنا ملنا چاہتا ہے لوگوں کے اندر, سوشل کانٹیکٹ چاہتا ہے, معاشرتی روابط چاہتا ہے. سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ ہیومنز آر سوشل اینیملز, انسان سوشل اینیمل ہے. تو اینیمل والی بات اگر جبلت پہ ہم رکھیں, اینیمل انسٹنکٹس, تو واقعی انسان گلنا ملنا چاہتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا چاہتا ہے, بات چیت کرنا چاہتا ہے. یہ ہماری جبلت کی خواہش ہے, ہماری ضرورت ہے ملنا جلنا. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, جبلت کو مار ڈالو, کسی سے ملنے جلنے کی ضرورت نہیں, ساری آبادی کو رہنے دو, آبادی کو چھوڑو, کہیں دور دراز جنگلوں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر بسیرا کرو اور وہاں تنہائی میں رہو. یہ ان نیچرل ہے, درست طریقہ نہیں, یہ مقصد ہی نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں. حسن خلق حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کو اپنے اپنے مقام پر قائم رکھنا ضروری ہے, ان دونوں تقاضوں میں عدل کرنا ضروری ہے, فطرت اور جبلت, اور دونوں کے تقاضوں کی تسکین فراہم کرنا ضروری ہے. جو فطرت کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے, جو نیچر کی ڈیمانڈز ہیں ان کو فلفل کیا جائے, جو اینیمل انسٹنکٹس کی ضروریات ہیں, نیڈز ہیں, ان کو فلفل کیا جائے, دونوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس میں دونوں کے لیے گنجائش موجود ہے. فطرت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی ہے شریعت, اور جبلت کے تقاضوں کو, جبلت کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے شریعت. نہ صرف ضروریات کو پورا کرتی ہے جبلت کی, بلکہ خواہشات کو بھی پورا کرنے کی بہت گنجائش ہے. جبلت کی خواہشات کو پورا کرنے کی بھی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, ولا تصرفو, لیکن دیکھو حد سے مت بڑھ جانا, انہو لا یحب المصرفین, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کھانے پینے کو مقصد مت بنا لینا, ایسا نہ ہو کہ تم جبلت پر اتنے زیادہ فوکس ہو جاؤ کہ فطرت کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ خوش ہوتا ہے نکاح سے، کرو. جہاں تک معاشرتی روابط کا تعلق ہے، سوشل ٹائز کا تعلق ہے، قرآن میں تو بہت تذکرہ ہے رحمی رشتوں کو نبھانے کا، غریبوں سے مسکینوں سے تعلق قائم رکھنے کا. اسلام کا سوشل کمپوننٹ، معاشرتی پہلو بہت مضبوط ہے، ویری اسٹرانگ. باجماعت نماز کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، حج عبادت ہے، ان سب میں میل جول ہے، ملنا جلنا ہے، انسانوں سے کٹ کے نہیں بیٹھنا بلکہ انسانوں کے ساتھ رابطہ رکھو. اسلام نے تو عبادت بنا دیا ہے انسانوں سے رابطہ رکھنے کو، اور لوگوں سے کٹ جانا اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. اپنے نفس کو مار ڈالنا اسلام کا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ حسن اخلاق نہیں آ سکتا اگر آپ کسی ایک کو بھی نگلیکٹ کریں دونوں میں سے، فطرت کو یا جبلت کو. ڈسٹارٹڈ شخصیت بنتی ہے انسان کی. حسن اخلاق آتا ہے ایمان سے، ایمان امن دیتا ہے انسان کے وجود کے ان دونوں پہلوؤں کے اندر، امن ہو، پیسفل کو ایگزسٹنس، فطرت اور جبلت ساتھ ساتھ کو ایگزسٹ کرے، دونوں کو اپنے اپنے حقوق، اپنی اپنی ضروریات ان کی پوری ہو جائیں. تو فطرت کو اس کا حق مل رہا ہو، جبلت کو اس کا حق مل رہا ہو، انسان کے اندر امن ہوتا ہے، پیس ود ان، اور پیس ود ان از پیس ود آؤٹ. جب اندر امن ہوتا ہے تو پھر باہر بھی امن ہوتا ہے، انسان پر امن ہوتا ہے، انسان ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، خود بھی امن سے ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی امن دینے والا ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں، اس میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ ہے نا اسلام، یہ ہے سلامتی. جب انسان کے اندر سچا اخلاق ہوتا ہے تو وہ سچا مسلم ہوتا ہے اور وہ سچا مومن ہوتا ہے، خود بہت امن سے ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ڈپریویشن نہیں ہے، کوئی محرومی نہیں ہے، کوئی غیر فطری پابندیاں نہیں لگائیں اس نے اپنے اوپر، سارے تقاضے اس کے اچھی طرح سے پورے ہو رہے ہیں. لہذا جب ان میں توازن ہوتا ہے حسن اخلاق حاصل ہو جاتا ہے. شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں ان میں بگاڑ پیدا کروں گا، وہ ان میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. جب فطرت بگڑتی ہے یا جبلت بگڑتی ہے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اسلام رخصت ہو جاتا ہے، کفر آ جاتا ہے اور فسق آ جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اسلام رخصت ہو جاتا ہے، کفر آ جاتا ہے اور فسق آ جاتا ہے. سورۃ النساء آیت 119 میں شیطان کا یہ چیلنج نقل ہوا ہے. اس نے کہا تھا وَلَأُدْلَّنَّهُمْ، اور میں لازمن ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور ان کو آرزوؤں میں الجھاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ میرے حکم سے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. فطرت اللہ نے بنائی، جبلت بھی اللہ نے بنائی. شیطان کہتا ہے اس کو بگاڑو، اس کو بگاڑو، بگاڑ کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا، بنتا تو بہت خیر خواہ ہے نا ہمارا، کہتا ہے اس کے تقاضوں کو رہنے دو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو. تو لاپ سائڈڈ بنانا چاہتا ہے، یا تو کہے گا صرف فطرت کے تقاضے پورے کرو، جبلت کو دبا دو، یا کہے گا صرف جبلت پر فوکس کرو، فطرت کو رہنے دو. فطرت میں شبہات کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرتا ہے. جو بنیادی فطری چیزیں ہیں، توحید، اللہ کی فرما برداری، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، حیا، یہ احساس کہ دنیا میرا وطن نہیں ہے، ان چیزوں میں وہ شبہات ڈالتا ہے. کہتے ہیں حیا کی ضرورت ہے، حیا کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ،
اللہ ہے کہ نہیں؟
پتہ نہیں،
ہو سکتا اللہ نہ ہو، تو ان چیزوں کے اندر بگاڑ ڈالتے ہیں، فطری تعلیمات ہیں ان میں شبہ ڈالتے ہیں. قرآن دین فطرت سکھاتا ہے ہم کو. قرآن کا جو آغاز ہوا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فی، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. پہلی ہی نفی کر دی شک کی کہ تم فطرت سنوارنے اٹھ رہے ہو، شک سے نجات پالو. اگر شک سے نجات نہیں پاؤ گے تو فطرت کے تقاضوں کو فلفل نہیں کر سکو گے، ان کی تسکین نہیں ہو سکے گی، تم پہچان نہیں پاؤ گے اپنی فطرت کو. تو شک سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، شیطان کا ہتھیار ہے شک ڈالنا. تو فطرت میں وہ شبہات کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرتا ہے، فطرت کو بگاڑ دیتا ہے، اور جبلت میں شہوات کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرتا ہے. شہوات اپیٹائٹس، خواہشات کو ابھارتا ہے. جو جائز خواہشات ہیں جبلت کی، ان سب کو پورا کرنے کی گنجائش موجود ہے. شیطان انہی خواہشات میں پھونکے مارتا ہے اور ان کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ پھر انسان شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. اور جب یہ خواہشات شریعت کے دائرے سے باہر نکلنے لگتی ہیں، اب ان کو قرآن ہوا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے اپنے نفس کو ہوا سے روکا، تو انشاءاللہ بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں کہ اپنی ساری خواہشات ختم کر دو، ہوا سے روکا گیا ہے ہم کو. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جہاں تک شہوت کا تعلق ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، کہ کھبا دی گئی ہے انسان کے دل کے اندر محبت شہوات کی. حب الشہوات، شہوات کی محبت کھبا دی گئی ہے، عورتیں اور بیٹے اور خزانے اور کھیتی اور جانور، یہ تمام چیزیں ان کی شہوت موجود ہے، منع نہیں کیا کہ تم عورتوں سے محبت مت کرو، یا عورتیں مردوں سے اپنے میاؤں سے محبت نہ کریں، یا بچوں کی خواہش ہی نہیں ہونی چاہیے، یا تم کو مال اچھا ہی نہیں لگنا چاہیے. ان چیزوں سے نہیں روکا اسلام نے، اس لیے کہ جبلت کے تقاضے ہیں، پورا کرو، ہوا سے بچو بس. اب اگر ہم اعلی اخلاق، عمدہ اخلاق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جو امام غزالی نے چار قوتیں بتائی ہیں، ان میں اعتدال پیدا کرنا ہوگا، ان میں بیلنس قائم کرنا ہوگا. قوت علم، قوت عدل، قوت شہوت اور قوت غضب کو بیلنس کرنا ہوگا. ان میں اگر کمی بیشی ہو جائے، ان میں اگر زیادتی ہو جائے یا کمی ہو جائے، افراط و تفرید ہو جائے اگر، تو مختلف اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور عمل میں بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے. اب تھوڑی سی بات ہم ان پر کر لیتے ہیں کہ جب یہ بڑھ جاتی ہیں حد سے زیادہ، تو کیا شکل اختیار کرتی ہیں، کس طرح سے ان کا اظہار ہوتا ہے. جب ان قوتوں کے اندر حد سے زیادہ کمی آ جاتی ہے، تو کون سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کمی کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے. اور جب یہ قوتیں معتدل ہوتی ہیں، بیلنسڈ ہوتی ہیں، متوازن ہوتی ہیں، تو کیا شکل اختیار کرتی ہیں، انسان کے اندر کن چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، اس پر ہم تھوڑی سی انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں قوت علم سے، دا پاور آف نالج. ایسا لگتا ہے جیسے قوت علم کا تعلق فطرت سے ہے، جیسے کہ فطرت میں ہے نا علم حاصل کرنے کی طلب. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو فطرت کی ہم نے باتیں کی تھیں، فطرت کی جو یہ چیزیں ہیں، یہ جانوروں میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ جانوروں کے اندر فطرت نہیں ہے نا. ہم نے شروع ہی میں بات کی کہ نیچر از این ایکسکلوسیولی ہیومن فینومینن. فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے، یہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے فطرت. جانور میں صرف جبلت ہوتی ہے، فطرت نہیں ہوتی.
اور چونکہ جانور کے اندر فطرت نہیں تو جانور میں نہ انا ہے نہ اس کے اندر اللہ کی کوئی فرما برداری ہے, سچ وہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے, نہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے, نہ جانوروں میں حیا ہوتی ہے, نہ جانوروں کو یہ کوئی خیال ہوتا ہے کہ یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے, اور نہ ہی جانور علم حاصل کرتے ہیں یا سکھاتے ہیں. وہ جبلت کے اندر جو ان کے اندر علم ہے نا, گھونسلہ بنانا, وہ کیے چلے جائیں گے, وہ سیکھ نہیں سکتے. ٹیم ہونا اور چیز ہے اور علم سیکھنا ترقی کرنا اور چیز ہے. انسان غاروں میں رہتا تھا, علم حاصل کر کے اس نے اسکائی اسکریپرز بنانے شروع کر دیے, لیکن جو بئی کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ 10,000 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے, اس میں ترقی نہیں ہوئی. دنیاوی ترقی, دنیاوی پروگرس تو ہوتی ہے علم کے حصول سے. تو جو فطرت والی چیزیں آپ دیکھیں یہ جانوروں میں نہیں ہوتی, اور جب انسان اپنی فطرت کو بالکل بھول جاتا ہے پھر وہ بالکل جانوروں کی سطح پر آ جاتا ہے. اس میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے, اللہ کی طرف لوٹ جانے کا احساس ختم ہو جاتا ہے, اپنے محاسبے کا احساس ختم ہو جاتا ہے, اللہ کی فرما برداری کی طلب اور تڑپ ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میرا وطن نہیں ہے, اپنی فطرت کا گلا گھونٹ دیتا ہے, فطرت مسخ ہو جاتی ہے, پروٹ ہو جاتی ہے نیچر, صرف اس کا حیوان انسان بچ جاتا ہے, روح انسان ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ ان کا تو انسان مر گیا, یہ تو جانور ہیں, اینیمل انسٹنکٹ پر زندہ ہیں, خالی بطن اور فرج کے سہارے زندہ ہیں. دو ہی فکریں ہیں ان کو, بطن کی اور فرج کی, کہ میرا پیٹ بھر جائے, میری شرمگاہ کو تسکین حاصل ہو جائے, اور تیسرا کوئی اعلیٰ مقصد بچا ہی نہیں. تو جو علم کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا بھی تعلق یوں محسوس ہوتا ہے کہ فطرت سے ہے. قوت علم انسان کے اندر ہے, جب یہ حد اعتدال سے بڑھ جائے, جب یہ لمٹس کراس کر جائے, اوور ہو جائے, تو انسان کے اندر دھوکہ دہی, چالاکی, عیاری ہم جس کو کہتے ہیں, کننگنس, ایول جینیس جس کو ہم کہیں, وہ چیز پیدا ہوتی ہے, سازشی ذہن بنتا ہے, مکاری آتی ہے انسان کے اندر, پلاٹنگ اینڈ پلاننگ. اگر علم حد سے زیادہ بڑھ جائے, سکنس بن جائے, تو اللہ کے علم پر انسان شک کرنے لگے گا, اللہ کو اپنے سے بڑا ماننے سے انکار کر دے گا, اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب علم میں ذاتی ہو جائے. ہمیں خیال ہی آتا ہے کہ ہر چیز کی ذاتی تو اچھی ہوتی ہے, انکریز تو ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ کینسر کی بیماری کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. کینسر میں کیا ہوتا ہے, سیلز جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, انسان کے جسم کے خلیے بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, تو یہ بڑھوتری فائدہ تو نہیں دیتی, کینسر بن جاتی ہے. اور وہ جو بڑھنا شروع ہوتے ہیں وہ رینڈم بڑھتے چلے جاتے ہیں, بے مقصد بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو بے مقصد علم, غیر نافع علم, وہ جب حد سے زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کا کینسر بن جاتا ہے, میلیگننٹ ہو جاتا ہے, کئی بیماریوں کو جنم دینے کا باعث بن جاتا ہے. اللہ کے وجود کا انکار زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے ہی کیا. اب اگر قوت علم میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی تو اس کا اظہار حماقت کی شکل میں ہوگا, سٹیوپیڈیٹی, بے وقوفی کی شکل میں ہوگا. اور انسان اللہ کے ساتھ دوسری مخلوقات کو شریک کرنے لگے گا. علم جب کم ہوتا ہے تو شرک کی طرف لے جاتا ہے. اگر قوت علم اعتدال پر رہے, مناسب رہے, بیلنس رہے, تو اس سے انسان میں حکمت پیدا ہوتی ہے, وزڈم. حکمت کا تعلق بھی فطرت سے ہے. حکمت پیدا ہوتی ہے اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے. دوسری قوت, قوت غضب. غضب کو کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا, اس کا ترجمہ کرنا آسان کام نہیں ہے. یوں سمجھیں کہ جیسے کہ یہ مشین کی طاقت ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ مشین کتنے ہارس پاور کی ہے, اس گاڑی کا انجن کتنے ہارس پاور کا ہے. یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا یہ انسان کا ایک انجن ہے, یہ سورس آف انرجی ہے انسان کا, قوت غضب, پیشن کہہ لیجئے, پیشن انسان کے اندر جو ہوتا ہے. لیکن بہرحال غضب کا بھی صحیح ٹرانسلیشن پیشن ہم کر نہیں سکتے. یہ غضب سمجھے کہ قوت ہے انسان کے اندر کی, جو قوت ہوتی ہے جو اس کو انرجی, اس کو توانائی فراہم کرتی ہے. اگر قوت غضب زیادہ ہوگی تو بات کرنے میں اس طرح سے اس کا اظہار ہوگا کہ بہت اونچا اونچا بولے گا انسان, زور زور سے بولتا ہے, لاؤڈ, بے ادب ہوتا ہے, اونچے اونچے دعوے کرے گا. اب یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ قوت غضب کی ذاتی سے ایک انسان میں یہ ساری برائیاں پیدا ہو جائیں, یہ ضروری نہیں ہے. ان برائیوں میں سے چند برائیاں یا کوئی ایک برائی یا ہو سکتا ہے ساری برائیاں پیدا ہو جائیں, لیکن اگر ایک برائی بھی ان میں سے ہے تو قوت غضب ہی کے اعتدال سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہے. تو قوت غضب جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو اونچے اونچے دعوے کرنا, بلا ضرورت خطرات میں کود پڑنا, غصہ کرنا, جلد بازی کرنا, اوروں کی بے عزتی کرنا, روڈنیس, اس جیسی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. قوت غضب میں اگر حد سے زیادہ کمی ہوگی تو کاہلی پیدا ہوگی, لیتھارجی, ڈسپونڈنسی, بزدلی پیدا ہوگی, کم ہمتی ہوگی, خود کو حقیر جانے گا انسان, گھٹیا, بے بسی کا شکار رہے گا, شکوے شکایت کرے گا, بے غیرتی پائی جائے گی اس کے اندر. یہ تمام برائیاں یا ان میں سے چند یا کوئی ایک پیدا ہو سکتی ہیں اگر قوت غضب میں کمی ہو. اگر قوت غضب اعتدال پر ہے, بیلنس ہے, تو انسان کے اندر غیرت ہوگی, خودداری ہوگی اور شجاعت جیسی خوبیاں پیدا ہوں گی. شجاعت یعنی بہادری. تیسری قوت, قوت شہوت, شہوت ایپیٹائٹ, ڈیزائر. قوت شہوت اگر حد سے بڑی ہوئی ہو تو لالچ, گریڈ, ہوس, بے حیائی, خیانت, بد عہدی, امیروں کے ہاتھوں ذلت اٹھانا, جو ہیوز ہیں معاشرے کے ان کے آگے گروول کرنا, ان کی خوش آمد, ان کی چاپلوسی کرنا, غریبوں کو حقیر جاننا, ہیو ناٹس کو گھٹیا سمجھنا, ڈسڈین فل ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا ہیو ناٹس کے ساتھ, غیر حقیقی توقعات, ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. اس طرح کی برائیاں پیدا ہوں گی. اگر قوت شہوت حد سے زیادہ گھٹی ہوئی ہو, بہت کم ہو جائے, تو سستی پیدا ہوتی ہے, بے چینی رہتی ہے انسان کے اندر, جھنجھلاہٹ تاری رہتی ہے اس کے اوپر, نامردی, امپوٹینس, ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, پیسیمسٹ ہوتا ہے, مایوس. اگر قوت شہوت اعتدال پر ہو تو انسان کے اندر عفت پیدا ہوتی ہے, تحمل آتا ہے, پیشنس, شرم و حیا اس میں رہتی ہے، دوسروں پر کام کو آسان کرتا ہے، انریلسٹک غیر حقیقی توقعات نہیں رکھتا دوسروں سے، دوسروں پر کام کو آسان کرنا چاہتا ہے، ظرافت اور مزاح اس کے اندر ہوتا ہے، سینس آف ہیومر ہوتا ہے، مذاق نہیں اڑاتا کسی کا لیکن اس میں مزاح کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، موٹیویٹڈ ہوتا ہے، توانائی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو پتہ یہ چلا کہ قوت غضب، قوت شہوت کا گلا نہیں گھونٹ دینا، ایلیمینیٹ نہیں کرنا کسی بھی چیز کو، کسی چیز کو ایلیمینیٹ نہیں کرنا، نجات حاصل نہیں کرنی غضب سے یا شہوت سے، ان کو معتدل کرنے کی ضرورت ہے، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی قوت، قوت عدل، پاور آف جسٹس، اس کا بھی تعلق فطرت سے ہے، جانوروں کے اندر عدل کا کوئی تصور نہیں، انسانوں کے اندر عدل کا تصور ہے۔ قوت عدل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ خود درمیان میں ہے، تو قوت عدل کا اعتدال کوئی چیز نہیں، عدل تو خود ہی درمیانی چیز ہے، بیلنس ہے، جسٹس تو خود بیلنس ہے، تو قوت عدل کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے، قوت عدل کی ضد ظلم ہے۔ ہاں، عدل کے بارے میں انسان کا رویہ بعض دفعہ افراد و تفرید میں چلا جاتا ہے، عدل کے بارے میں انسان کا ایٹیٹیوڈ بعض دفعہ ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے۔ اگر انسان عدل کے بارے میں زیادہ ہی حساس ہوگا، اوور سینسیٹیو ہوگا، بال کی کھال نکالے گا بہت ہی زیادہ، بہت ہی زیادہ محتاط ہوگا عدل کے بارے میں، تو ظالموں کے ساتھ بے جا نرمی برتے گا، ظالموں کے ساتھ بے جا نرمی برتے گا، ان کی طرف سے غلط بہانے قبول کر لے گا، اس لیے کہ عدل کے بارے میں بہت ہی حساس ہے، کہے گا کیا پتہ یہ ہو، کیا پتہ ایسا ہو، کیا پتہ ایسا ہو، تو لہذا وہ ظالموں کے ساتھ نرمی برتے گا، ان کو لیوے دے دے گا، ان کے غلط بہانے بھی قبول کر لے گا۔ اور اگر عدل کی طرف سے بالکل بے حس ہو، بے نیاز ہو، انتہائی غیر محتاط ہو، عدل کرنے میں بہت جلد باز ہو، تو بے قصوروں پر بھی شک کرے گا، بغیر ثبوت کے بھی لوگوں کو سزا دے دے گا، اور عدل کے بارے میں اگر بہت دیر لگائے تو بھی ظالموں کو فائدہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، عدل کرنے میں تاخیر کرنا عدل سے روک دینا ہے کسی کو، اور اگر جلد بازی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بے قصوروں کو سزا دے دے، تو دونوں صورتوں میں وہ ظلم کا ارتکاب کرے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کا علم انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ خود کو پہچانے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ خود کو پہچاننے میں، خود شناسی میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اب ہم تزکیے کے حوالے سے چند عنوانات کا مطالعہ شروع کریں گے، اور آغاز اللہ نے چاہا تو ہم انا سے کریں گے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا اور تقوی کا اور پاک دامنی کا اور لوگوں کی طرف سے محتاجی دور ہو جانے کا، کہ ہم انسانوں کے محتاج نہ رہیں۔ اللهم، اے اللہ، آتی نفسی تقواہا، اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے، وزکیہا، اور تو اس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، تو بہترین ہے جو کہ اس نفس کو پاک کرے، انت ولیہا و مولاہا، اللہ تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے۔ تزکیے کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو گناہوں سے نجات مل جائے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے لگ جائے۔ تزکیے کا کام ایک مالی کے کام سے بہت ملتا جلتا ہے، گارڈنر کے کام سے۔ مالی کیا کرتا ہے؟ مالی کچھ پودے لگاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پودوں کو غذا ملے، ان کی نشو و نما ہو اور یہ پودے صحت مند ہوں، خوبصورت ہوں، پھلیں اور پھولیں۔ اس کے علاوہ جو بھی جھاڑ جھنکار چاروں طرف ہوتی ہے، کوئی ویڈز اگر نکل آتے ہیں تو مالی اس جھاڑ جھنکار کو صاف کرتا رہتا ہے تاکہ مٹی کی قوت نمو اور سورج کی روشنی اور ہوا اور پانی میں یہ جھاڑ جھنکار حصے دار نہ بن جائے۔ تو لہٰذا وہ ویڈنگ کرتا رہتا ہے اور پودوں کی بھی چھٹائی کرتا رہتا ہے تاکہ پودے خوبصورت بڑھتے چلے جائیں اور جھاڑ جھنکار صاف ہوتا چلا جائے۔ یہی دراصل تزکیہ ہے، کلٹیویشن تھرو پروننگ، کسی چیز کو نشو نما دینا اور غلط چیزوں کو دور کرتے چلے جانا۔ مومن کا کام بھی مالی کے کام جیسا ہی ہوتا ہے۔ مومن چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وقت مجھ کو دیا ہے، وہ وقت، وہ صلاحیتیں نیکیوں کو پروان چڑھانے میں کام آئیں اور میرا وقت، میری صلاحیتیں گناہوں کے کاموں میں استعمال نہ ہوں۔ گناہ میرے وقت، میری صلاحیت میں سے حصہ نہ بٹائیں۔ کسی بزرگ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ ہر انسان اللہ کا لگایا ہوا چھوٹا سا باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس باغ کے اندر نیکیوں کے رنگ رنگ کے پھول کھلیں، نیکیوں کی بہار آئے، نیک اعمال کی خوشبو سے معطر ہو انسان اور گناہوں کی خزاں سے اور گندے کاموں کی گندگی سے اور برے کاموں کی بو سے پاک ہو۔ تو اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنا اور اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ کرنا، یہی دراصل جو دو طرفہ عمل ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے، اپنی ذات کا ہمیں تزکیہ کرنا ہے، تو اس کے لیے سیلف ریکگنیشن، خود شناسی، اپنی پہچان بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی انا پر، ایگو۔ انسان میں انا ہے۔ انا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، آئے۔ جتنی کائنات میں عالم الشہادہ میں مخلوقات ہیں، جنوں کو چھوڑ کر، سب میں ہونے کا احساس نہیں، انسانوں میں ہونے کا احساس ہے، خود شعوری ہے، انسان سیلف کانشیس ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کانشیس تو ہیں، شعور تو تمام مخلوقات کے اندر ہے، حس ہے ان کے اندر، شعور ہے، خود شعوری نہیں ہے جانوروں کے اندر، کانشیس ہیں، سیلف کانشیس نہیں ہے۔ سیلف کانشیس صرف اور صرف انسان ہے۔ انسان جاننا چاہتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ چونکہ باقی مخلوقات کے اندر یہ میں ہونے کا احساس نہیں ہے، انا نہیں ہے ان کے اندر، تو وہ اپنے بارے میں کانشیس بھی نہیں ہے، وہ سیلف کانشیس نہیں ہوتے۔ اللہ نے انسان میں انا رکھی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے اور اللہ کی مخلوقات میں اپنا مقام پہچانے۔ Where do I stand؟ میرا کیا مقام ہے، میرا کیا مرتبہ ہے اس پوری ہائرارکی میں، ان تمام مخلوقات میں جو عالم الشہادہ کی مخلوقات ہیں، میرا کیا مقام ہے؟ اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانے گا تبھی ان سے درست تعلق قائم کر سکے گا، متوازن تعلق رہے گا اس کا، ریشیو پروپورشن قائم رہے گا, وہ اندازہ لگا سکے گا کہ کس کا مجھ پر کتنا حق ہے اور میرا کسی پر کتنا حق ہے. اپنی ذمہ داری پہچان پائے گا, اپنی رسپانسبلٹی پہچان لے گا. اگر باقی مخلوقات میں اپنا مقام پہچان لے گا, اپنی ذمہ داریاں, اپنے حقوق اس کو پتہ چل جائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات کا ذکر ہے, پیڑوں کا, پودوں کا, پہاڑوں کا, آسمان اور جانور اور داب بطن کا, رینگنے والے, حرکت کرنے والے جو دنیا میں جاندار اللہ نے بنائے ہیں. فرشتوں کا ذکر ہے, جنوں کا ذکر ہے. انسان ان سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی تعلق میں, ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے, غیر متعلق نہیں ہے. عناصر فطرت سے بھی جڑا ہوا ہے, اور جو عاقل مخلوقات ہیں فرشتے اور جن, ان کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے. جتنی مخلوقات کا ذکر ہم نے کیا جنوں کو نکال کر, یہ ایک الگ ہی موضوع ہے, ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے. جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں, ان میں سے کسی مخلوق میں انا نہیں ہے, اپنے کچھ ہونے کا احساس نہیں ہے. وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچتے کہ میں کون ہوں یا میں کیسا لگ رہا ہوں. نہ عزت محسوس کرتے ہیں, نہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں. جبکہ انسان یہ سب کچھ سوچتا ہے,